الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے قابل قدر معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور میری قابل قدر اسلامی ماں و بہنوں بیٹیوں آج کے جمعہ میں میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں جس میں بالخصوص بہاول پور کے سانحہ کے بعد سپاہ صحابہ پر کیا قیامت گزری مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب اللہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ برکت فرمائے ان پر قاتلانہ حملہ کرانے والے کون تھے اور اس وقت اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کے علاوہ ملک کی سیاسی صورتحال یہ باتیں نہایت اہمیت کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے لیکن اس سے قبل چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے کا سلسلہ آمنہ کے لال پہ ختم ہو چکا ہے پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل قریباً 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہر نبی نے آ کر قوم کے سامنے اپنا پروگرام اور اپنا مشن اور موقف رکھا نبیوں کا پروگرام کوئی صنعتی انقلاب پر مبنی نہیں ہوتا. انبیاء کا پروگرام موٹر وے بنانے اور ملک میں اقتصادی اور معاشی بدحالی کو دور کر کے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام کا مقصد کائنات کی چیزوں کو بنانا اور سنوارنا نہیں، بلکہ انبیاء کی محنت اور انبیاء کی کوشش اور انبیاء کی دعوت کا مقصد انسان کی اصلاح اور انسانیت کی تعمیر ہوتا ہے. وہ انسان کے دل و دماغ میں بسی ہوئی غلاظت، شرک اور کفر کی پلیدی، عقائد و نظریات کی بیماری جو جھوٹے عقیدے اور نظریے کے اپنانے سے آتی ہے، اس کی صفائی کرتے ہیں. انسانوں کے ذہنوں سے اندھیروں کو بھگا کر ہدایت کے نور کی شمع روشن کر کے ایک ایک ذہن اور قلب و دماغ میں اللہ کی محبت، رب العالمین کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اس انداز میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس ذہن میں دنیا و مافیہا کی محبتیں اور خواہشیں آج تک جنم لے رہی تھیں، وہ ذہن یکسر فارغ ہو کر، ہر طرف سے خالی ہو کر اللہ کی معرفت و محبت اور اللہ کے دین کو دنیا میں سر بلند کرنے کے عزم سے معمور ہو جاتا ہے. پھر جب وہ قلب و اذہان منور ہو جاتے ہیں معرفت خداوندی سے، سرشار ہو جاتے ہیں تعلیمات اسلام سے، جذبہ بھر جاتا ہے ان میں اللہ کے دین کی و اللہ کے دین کی دنیا میں سر بلندی کا، پھر وہ ذہن نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ اولاد کو دیکھتے ہیں، نہ قوت کو دیکھتے ہیں، نہ مال و اسباب کو دیکھتے ہیں. وہ تنے تنہا ہو یا ایک جماعت کی صورت میں ہو، وہ جنگلوں میں ہو یا شہروں میں ہو، وہ رات کی تاریکیوں میں ہو یا دن کے اجالوں میں ہو، پھر ان کا ایک مقصد، ان کا ایک پروگرام، ایک نصب العین طے پا جاتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں پوری اللہ کی کائنات پر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے ایمان. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، آج کے بعد آپ میرے ملازم ہیں، جب آپ کو بھوک لگے تو مجھے فون کر لینا، آپ کو پیاس لگے مجھے آگاہ کر دینا، آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے فوراً میرا نمبر ڈائل کر کے مجھے مطلع کر دینا، تمام چیزوں کے لیے میری طرف رجوع کرنا، میں آپ کی ایک ایک خواہش کو پورا کرنے کا یقین دلاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ مالک چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے دوست اور بھائی کو اپنا نمبر نہیں دیتا، اپنے نمبر نہیں بتاتا، اپنا فون کا نمبر اس کے سامنے نہیں رکھتا ہے. اب یہ شخص اس خوشی میں تو مبتلا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ میرے کام آئے گا، اس گمان میں تو مبتلا ہے کہ پریشانی کے وقت میری مدد کو پہنچے گا، اس خوش فہمی میں تو مبتلا ہے کہ وہ پانی اور کھانے کی ضرورت کو پورا کرے گا. لیکن جب اس کے پاس نمبر ہی نہیں ہے تو وہ اپنے مالک کو مطلع کیسے کرے؟ جب اس کے پاس نمبر ہی نہیں ہے وہ اس کو آگاہ کیسے کرے؟ جب اس کے پاس نمبر ہی نہیں ہے اس کی مدد کیسے حاصل کرے؟ وہ 100 سال تک بیٹھا رہے، فون اس کے پاس بھی ہوگا، ٹون اس کے فون میں موجود بھی ہوگی، لیکن وہ اپنے مالک سے رابطہ نہیں کر سکے گا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ میں نے سادہ سی مثال بیان کی ہے. انبیاء دنیا میں آئے انسانوں کو یہ سبق پڑھانے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ کو پکارو، جو خاص چاہیے رب کے دربار میں پیش ہو جاؤ، جب تمہیں کسی ضرورت کی پیش آئے فوراً تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تمہاری تمام تر مشکلات میں پریشانیوں میں دستگیری اللہ کی ذات کرے گی. جب تم رب کو راضی کر لو گے ساری کائنات تم پہ راضی ہو جائے گی. جب خدا تم پہ مہربان ہو جائے گا ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے تیار ہو جائے گی. لیکن اپنے رب کو مہربان کرنے کا نمبر، اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ، اپنے رب کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ، وہ طریقہ یہ انداز ہے. انبیاء نے آ کر اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی تو دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ مخلوق کو خالق سے ملنے کے نمبر بتلائے، مخلوق کو خالق سے ملنے کے نمبر بتلائے. اور کوئی آدمی بھی اگر یہ چاہے کہ میں نبیوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے اللہ کو راضی کر لوں، نبیوں سے منہ موڑ کر اپنے انداز میں رب سے رابطہ قائم کر لوں، ربیوں کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے رب کی مدد اور رضا کو حاصل کر لوں، وہ ساری عمر پاؤں کے ایک ناخن پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتا رہے، وہ ساری عمر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرتا رہے، جب تک وہ اس انداز سے، اس ترتیب سے، اس طریقے سے جو طریقہ نبیوں کے ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے رب کی عبادت نہیں کرے گا، اس کی کسی عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کسی عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر جو طریقے لوگوں کو بتلائے، وہ طریقے، وہ انداز، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں. پہلا نمبر بتلایا کہ بھئی ایک بات ذہن میں رکھو کہ داتا صرف خدا ہے، داتا صرف. دوسرا نمبر بتلایا کہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی ہے. دیکھو یہ پیشانی والا نمبر جب بھی ڈائل کرنا ہو تو اللہ کے لیے کرنا، یہ ناک جب بھی زمین پہ رگڑنی ہو تو اللہ کے لیے رگڑنا، جب بھی سجدے میں جانا ہو تو اللہ کے لیے جانا، جب بھی مشکل آئے تو اللہ ہی کو پکارنا. اس کے علاوہ اگر نمبر غلط لگ گیا، مشکل پیش آ سکتی ہے، نمبر غلط لگ گیا کام بھی نہیں ہوگا، خرچہ بھی ہو جائے گا اور رب ناراض بھی ہو جائے گا، اور رب ناراض بھی ہو جائے گا. یہ نمبروں والی بات میرے ذہن میں، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر، یہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر. بھائی فجر کے وقت دو رکھتے ہیں دو نمبر، ظہر کے وقت چار رکھتے ہیں چار نمبر، عصر کے وقت چار نمبر، مغرب کے وقت تین نمبر، عشاء کے وقت چار نمبر، یہ صبح کی دو رکھتے پر رب سے رابطہ ہو جائے گا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج کا کیا معنی ہے؟ معراج کا معنی ہے عروج، معراج کا معنی ہے سر بلندی. نماز مومن کی معراج ہے. مومن کو اگر عروج ملے گا، مومن کو اگر سر بلندی ملے گی تو وہ نماز ہی سے ملے گی، کسی اور طریقے سے. اور ایک معراج کا معنی ہے اصطلاحی اللہ سے ملاقات، اللہ سے. پیغمبر کی معراج کا مطلب رب سے ملاقات، رب کا قرب، رب کی نزدیکی. اگر کوئی رب کا قرب چاہتا ہے، رب کی نزدیکی چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے رب سے ملاقات کر لے کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دنیا میں اللہ کے طریقے بتلانے کے لیے اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا میں نے لوگوں کو اپنے نمبر دیے ہوئے تھے کہ مجھ سے رابطہ کرنا، یہ نبی اپنے نمبر دے رہے ہیں، یہ تو میرے گاہکوں میں کمی آ جائے گی. شیطان کے بھی نمبر ہیں، شیطان کے بھی، شیطان کے نمبر بھی ہیں.
بدماشی کرنا شیطان کا نمبر ہے، شراب پینا شیطان کا نمبر ہے، جھوٹ بولنا شیطان کا نمبر ہے، رشوت لینا شیطان کا نمبر ہے، بدکاری کرنا شیطان کا نمبر ہے، ظلم کرنا شیطان کا نمبر ہے، بے حیائی کا کام کرنا شیطان کا نمبر ہے، فحاشی میں مبتلا ہونا شیطان کا نمبر ہے، ان نمبروں پر جاؤ گے تو شیطان سے ملاقات ہوگی، نماز پڑھو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، زکات دو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، روزہ رکھو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، حج کرو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، سچ بولو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، عدل کرو گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی، نمبر شیطان کے بھی ہے، نمبر رحمان کے بھی ہے، مرضی تیری ہے، چاہے شیطان کے پاس جا چاہے رحمان کے پاس جا، چاہے رحمان کے پاس جا چاہے، تو اللہ کے نمبر بتانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کا طریقہ بتلانے کے لیے نبی آئے۔ شیطان کو جب پتا چلا کہ میری دکانداری تو مات پڑ گئی، تو اس نے کہا کہ میں یہ تبلیغ نہیں کرنے دوں گا، میں یہ نمبر بتانے کی، نمبر بتانا دوسرے لفظوں میں اب اس کو نام بدل لیجئے، حقائق سے مطلع کرنا، حقائق سے سچ بات کا اظہار کرنا، حق بات کو عام کرنا۔ حق بات تو یہ تھی کہ مشکل کشا خدا ہے، سچ بات تو یہ تھی کہ خالق اللہ کی ذات ہے، صحیح بات اور موقف تو یہ تھا کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں حق بات کا اظہار نہیں کرنے دوں گا، میں سچ بات کو عام نہیں کرنے دوں گا، میں حقیقت کے چہرے سے پردے نہیں اٹھنے دوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماننے والوں کو تیار کیا، اس نے اپنے حواریوں کو تیار کیا کہ دیکھو یہ حقائق سے مطلع کر رہے ہیں، یہ حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں، یہ میری دکانداری کو اجاڑ کے رکھ رہے ہیں، تم کھڑے ہو جاؤ اور کہو ہم تو عید کی دعوت نہیں دینے دیں گے، ہم رسالت کی بات نہیں کرنے دیں گے، ہم بتوں کو جھوٹا نہیں کہنے دیں گے، ہم ایک خدا کی دعوت نہیں دینے دیں گے۔ ایک طرف سے شیطانی لشکر اٹھتا ہے، دوسرے طرف سے رحمانی لشکر اٹھتا ہے، کبھی رحمانی لشکر ایک نبی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رحمانی لشکر ایک صدیق کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رحمانی لشکر 313 کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رحمانی لشکر جنگ احد کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رحمانی لشکر 1400 کی صورت میں حدیبیہ میں آتا ہے، کبھی 1400 کی صورت میں حدیبیہ میں آتا ہے، تو کبھی خندق میں آتا ہے، کبھی 10000 کی صورت میں فتح مکہ کے موقع پر آتا ہے۔ ایک شیطان کا لشکر ہے، ایک رحمان کا لشکر ہے، رحمان کا لشکر ہتیاتہ چلا جاتا ہے، شیطان کا لشکر ظلم پہنچتا چلا جاتا ہے، کام دونوں اپنا ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطانی لشکر کی کثرت دیکھ کر، شیطانی لشکر کے اسلحہ اور وسائل کو دیکھ کر، رحمانی لشکر کے دلوں میں خوف، ریب یا پریشانی نے جنم لیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ رحمانی لشکر کا علمبردار ایک نبی ہوتا تھا، صرف تنہا تنہا ایک نبی، ایک نبی ہے، سپہ سالار ہے، ایک نبی ہے، پوری قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، پوری قوم کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کرتا ہے، پوری قوم کو شرک اور کفر سے باز رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، وہ گلی گلی میں چکر لگاتا ہے، وہ پہاڑ پہاڑ پر جا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کی وادیوں میں گونجتا ہے، وہ گلیوں چراہوں میں تبلیغ کرتا ہے، وہ دیہاتوں قصبوں میں کریا کریا جا کر رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اور دشمنوں کے لشکر پیچھا کرتے ہیں، کفار اٹھ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، تک کہ رب کے معصوم نبی سوا آ جاتے ہیں مگر اپنے موقف سے باز نہیں آتے، ذبح ہونا قبول کر لیا لیکن حق بات کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے۔ پھر یہاں تک کہ آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے چاند آئے، حسنین کے نانا آئے، فاطمہ کے ابو آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر نغمہ توحید کی آواز سے مکہ والوں کو سرشار کرنے کی کوشش فرمائی تو وہ تنے تنہا اور اکیلے تھے. مکہ کی پوری بستی تو کیا پوری دنیا میں بھی ان کا ساتھ دینے والا کوئی دوسرا نہیں تھا. پھر اس اعلان حق کے پاداش میں کسی نے پتھر مارے, کسی نے اوجڑی پھینکی, کسی نے بیت اللہ کے سامنے گلے میں پٹکا ڈال کے گھسیٹا, کسی نے راہ چلتے ہوئے کانٹے بچھائے, کسی نے چھت کے اوپر سے گندگی بچھائی, کسی نے آوازیں کسے تو کسی نے پتھر مارے, کسی نے دانت توڑے تو کسی نے سر لہو لہان کیا ہے, کسی نے مصیبت سے دو چاہ کیا تو کسی نے ننگی تلوار سے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے. کوئی ننگی تلواروں سے محاصرہ کر رہا تھا, کوئی پتھروں سے زخمی کر رہا تھا, کوئی مکہ سے نکال رہا تھا, کوئی برائی کا خواہ تھا, کوئی پریشان کرنا چاہتا تھا, کوئی عزیزت دینا چاہتا تھا اور کوئی نکالنا چاہتا تھا, کوئی ساتھ لے کے نکلنا چاہتا تھا. لیکن اپنے موقف سے دستبردار, اپنے پروگرام سے دستبردار, سلسلہ نبوت ختم. سلسلہ نبوت, پہلے جب بھی امتوں میں بگاڑ آتا, پہلے نبی کی تعلیمات دھندلانے لگ جاتی, پہلے نبی کی تعلیمات سے قوم روگردانی اختیار کر لیتی تو فوراً دوسرے نبی آ جاتے, بھولا سبق یاد دلاتے, دھندلا جانے والی تعلیمات سے گرد و گوار ساتھ کرتے, پہلے نبی کی شریعت کی طرف دعوت دیتے. لیکن سلسلہ نبوت ختم, اب کیا ہوگا کہ جب بھی پیغمبر اسلام کی تعلیمات, دین اسلام کی تعلیمات سے قومیں روگردانی کرنے لگیں گی, جب بھی قوموں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکلنے لگے گی, جب بھی مسلمان قوم دین اسلام سے دور ہونے لگے گی, جب بھی اسلامی تعلیمات سے نظریں چرائی جانے لگیں گی, جب بھی ماحول و معاشرہ سے اسلامی اقدار کو پامال کرنے کیا جانے لگے گا, فوراً رب کسی نہ کسی موقع پر کوئی عالم دین پیدا کرے گا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کے وارث علماء بن گئے. نبیوں کے وارث, اب وہی کام جو پہلے نبیوں نے کیا اب وہ کام علماء کریں گے. پہلے نبی ذبح ہوئے اب علماء ذبح ہوں گے, پہلے نبی شہید ہوئے اب علماء شہید ہوں گے, پہلے نبی زخمی ہوئے اب علماء زخمی ہوں گے, پہلے نبیوں نے جہاد کیے اب علماء جہاد کریں گے, پہلے نبی پریشان کیے گئے اب علماء پریشان کیے گئے. جو کچھ پہلے نبیوں کے ساتھ ہو گزرا ہے سو آج کے علماء پہ ہو جائے گا. اگر پہلے نبی آر ایس سے چیر دیے گئے تو آج بھی علماء آر ایس سے چیرے جائیں گے, پہلے تلواروں سے قتل کیے گئے تو آج بھی قتل کیے جائیں گے, اور والوں پہ حملے کیے گئے تو آج والوں پہ بھی حملے کیے جائیں گے. لیکن ایک بات واضح ہو جائے گی, جس پہ حملہ ہوا ہے وہ پہلے کا وارث ہے, جس سے حلوہ ملا ہے وہ دوسرے کا وارث ہے. کسی کی قسمت میں حملہ آیا, کسی کی قسمت میں حلوہ آیا, کسی کی قسمت میں کوئی حلوائی ہے کوئی شدائی ہے, کوئی حلوائی ہے کوئی فدائی ہے. لیکن نبیوں کی پوری لائن میں ہمیں حلوائی نظر نہیں آتا, شدائی ہی شدائی نظر آتے. حلوائی کا معنی کیا ہے کہ جسے صرف حلوے سے مطلب, اس کی تقریر کا مقصد حلوہ, اس کی تحریر کا مقصد حلوہ, اس کی جد و جہد کا کوشش حلوہ. حلوے سے مراد صرف سوجی گھی اور چینی والا حلوہ نہیں, حلوے سے مراد بلڈنگ بھی ہے, حلوے سے مراد عہدہ بھی ہے, حلوے سے مراد لیڈری بھی ہے, حلوے سے مراد پیسہ بھی ہے, حلوے سے مراد زمین بھی ہے. کسی نے زمینیں بنائیں, کسی نے بلڈنگیں بنائیں, کسی نے محلات بنائے, کسی نے جائیدادیں بنائی, کسی نے کوٹھیاں بنائی, کسی نے بنگلے بنائے اور کسی نے جان دے کر لوگوں کے ایمان بچائے.
اپنی تیری عظمت کو, اپنی تیری جرات کو
لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا تو ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, فرمایا ایک محل ہے جس کی پہلی اینٹ آدم ہے, پہلی اینٹ پھر ہر نبی آئے تو اینٹ پہ اینٹ دھرتی چلی جاتی رہی. نبی آتے رہے اینٹوں پہ اینٹیں دھرتی چلی جاتی رہی. فرمایا جب میں آنا تھا نبی آ چکے, محل مکمل ہو گیا تھا, ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی. محل مکمل ہو گیا تھا, اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی. میں آیا ہوں تو وہ جگہ پر ہو گئی ہے اور محل دین اسلام ہے. الجوم اکمل تلکم دینکم, اور دین کا محل مکمل ہو چکا ہے. دین کا محل مکمل ہو چکا ہے. جب دین کا محل مکمل ہو گیا تو فرمایا اب اس محل کی طرف دنیا کو بلاؤ, اب اس محل میں دنیا کو لاؤ کہ یہ وہ محل ہے جس میں آنے والے کی مصیبت بھی دور ہوگی, یہ وہ محل ہے جس میں آنے والے کی سیرت بھی تبدیل ہوگی, یہ وہ محل ہے جس میں آنے والے کو دنیا کی کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی, آخرت میں کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی. لیکن بلانے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھنا, آنے والے کو کہ سیرت بدل کر آئے, آنے والے کو کہ کردار بدل کے آئے, آنے والے کو کہ لباس بدل کے آئے, آنے والے کو کہ انداز بدل کے آئے, آنے والے کو کہ چال بدل کے آئے. محل میں داخل ہونا ہے تو چال صدیق کے لے کر آ, مہمان محل میں داخل ہونا ہے صداقت صدیق کے لے کر آ, محل میں داخل ہونا ہے عدالت فاروق کے لے کر آ, محل میں داخل ہونا ہے حیا عثمان کے لے کر آ, محل میں داخل ہونا ہے شجاعت علی کے لے کر آ, محل میں داخل ہونا ہے فراست معاویہ کے لے کر آ, محل میں داخل ہونا ہے اور شوق شہادت حسین کے لے کر آ. اسلام کا محل, اسلام کا محل مکمل ہو چکا ہے, محل مکمل ہو چکا ہے. اب مل رہا ہے داخلہ, اب مل رہا ہے داخلہ. لیکن داخلے کے لیے وردی سلوانا پڑے گی. داخل ہونا ہے تو وردی سلوانا پڑے گی. سیرت و صورت میں تبدیلی, اس محل میں ہر ایک نہیں آ سکتا, اس محل میں ہر ایک, اس محل میں آنے والا جہاں سیرت صورت میں تبدیلی کرے وہاں ایک کام اور بھی کر کے آئے, وہ اس محل کے تحفظ کے لیے, اس محل کی حفاظت کے لیے, اس محل کی تزئین و آرائش کے لیے, اس محل کی مضبوطی استحکام کے لیے, اس محل کے تقدس شرافت عظمت فضیلت کے لیے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ لے کر اپنا سر ہتھیلی پہ لے کر آئے. محل میں آرام کرنے کے لیے نہ آئے, محل میں بیڈوں پر بستروں پر لیٹنے کے لیے نہ آئے, محل میں آئے تو اس کے تقدس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے, اس کے تقدس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے. کیوں کہ یہ محل کوئی عام محل نہیں ہے, اس کی اینٹیں اللہ کے نبی ہیں, اس کی اینٹیں اللہ کے. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, فرمایا ہماری مثال ایک محل کی ہے اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں. اسلام کا محل تیار جس کی بنیاد آدم انتہا محمد صلی اللہ ہو, یہ نجات کا محل ہے, یہ از مشکلات سے آسانیوں کا محل ہے. لیکن آنے والا سیرت بھی بدل کے آئے, صورت بھی بدل کر آئے اور محل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھا کر آئے, ذمہ داری بھی اٹھا کر آئے. جب محل کی تکمیل ہوئی تو لوگوں نے چاہا, شیطان نے چاہا اسلام کا محل گرا دے. تکمیل اسی روز ہو گئی جس دن آمنہ کے لال آ گئے. توجہ کی ضرورت ہے, بعض تقریریں ہم نے پڑھی نہیں ہوتی اور نہ کسی سے سنی ہوتی ہیں, بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں وہ اسی وقت ہی ذہن میں آتی ہیں, یہ میں نے پہلے کبھی نہ پڑھی نہ کبھی کی. لیکن محل ہے, محل حضور نے فرمایا کہ محل ہے. جب محل کی تکمیل ہو گئی, اسلام کا محل تیار ہو گیا تو شیطان کو خطرہ ہو گیا کہ جو محل میں جائے گا من دخلہ کان آمنا, جو محل میں جائے گا امن والا ہو جائے گا, جو محل میں جائے گا میرے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا، جو محل میں جائے گا میری سانس سے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گی، جو محل میں جائے گا وہ توحید کا پروانہ بن جائے گا، جو محل میں جائے گا وہ رسالت کا دیوانہ بن جائے گا، جو محل میں جائے گا وہ شاہ شیطان نے اپنے حواریوں کو جمع کہا کیا، ابو جہل سے کہا کھڑے ہو محل کو پتھر مار دے، ابو جہل سے کہا کھڑے ہو محل کو گرا کے رکھ دے، اتنا شہزا کو کہا اور کھڑے ہو جاؤ محل کو گرا کے رکھ دو، جب دنیا کفر محل کو گرا کے لیے آگے بڑھی تو صحابہ بچانے کے لیے آگے بڑھے،
صحابہ
انہوں نے کہا تم محل گرانا چاہتے ہو، ہم محل بچانا چاہتے ہیں، ہم محل، اور اب قیامت تک یہ جنگ ہے، لوگوں کو محل میں بلانا بھی ہے اور محل کو بچانا بھی ہے، محل کو لو سارے اشکال ختم، سارے اشکال، لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو کام کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے، آپ جو کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، بھئی ہم نے کام بانٹ لیا ہے، ہم نے کام کہ آپ بلاؤ، آپ
بلاؤ
اور ہم حفاظت کریں گے، تم بلاؤ ہم حفاظت کریں گے، حفاظت کرنے والے اپنی جگہ، بلانے والے اپنی جگہ، بلانے والے کام چھوڑ دیں تب بھی کام رک گیا، حفاظت کرنے والے کام چھوڑ دیں تب بھی کام رک گیا، کوئی بلاتا ہے کوئی حفاظت کرتا ہے، کوئی بلاتا ہے اور کوئی مخالفت ہے، کوئی مخاصمت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بے شک بلانے والے سے بھی دشمنی ہوگی، لیکن دشمن جب آئے گا محل، دشمن تو محل کا ہے نا، دشمن تو محل کا ہے، وہ محل کو گرانا چاہتا ہے، تو جب بھی محل کو گرانے آئے گا تو سامنا ہم سے ہوگا، سامنا محافظوں سپاہیوں سے ہوگا، سامنا سپاہیوں سے ہوگا، تو بات یہاں سے اب آگے چلی گئی، ایک سپاہی پیرا دیتا ہے ملک کی سرحد پر، ایک پیرا دیتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس پر، ایک پیرا دیتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس پر، ایک پیرا دیتا ہے گورنر ہاؤس پر، ایک پیرا دیتا ہے ڈی سی ہاؤس پر، ایک پیرا دیتا ہے ایس پی ہاؤس پر، جو علاقوں میں پیرا دیتے ہیں جب کوئی ہاؤس کی طرف آئے وہ اس میں رکھتے ہیں یا اس کی حفاظت میں جان دے دیتے ہیں، اور تمہیں ایس پی کے ہاؤس پہ جان دینا مبارک ہو، تمہیں ڈی سی کے ہاؤس پہ جان دینا مبارک ہو، تمہیں پی ایم کے ہاؤس پہ جان دینا مبارک ہو، تمہیں گورنر ہاؤس پہ جان دینا مبارک ہو، تمہیں پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جان دینا مبارک ہو، مجھے اسلام کے محل پہ جان دینا مبارک ہو، انتخاب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، تیری جدی پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، اور ہم نے جب اس محل پہ پیرا دینا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس محل کے دشمنوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اس محل کے دشمنوں سے دنیا، یہ وہ محل نہیں کہ جس کی طرف دشمنی کوئی نہیں، اول روز سے جب یہ محل بن رہا تھا تو دشمن اس وقت بھی تھے، محل بن رہا تھا ابراہیم تکمیل کے لیے، ابراہیم بھی تعمیر میں آ جڑے تھے تو دشمن باپ بن گیا تھا، دشمن نمرود بن گیا تھا، محل بن رہا تھا تو دشمن فرعون و حمان بن گئے تھے، محل بن گیا تھا دشمن یہود و نصارہ بن گئے تھے، محل بن گیا تھا دشمن دنیا بن گئی تھی، محل مکمل ہو رہا تھا، دشمن بوجال بردار اتبا شہبہ تھے، محل بن چکا ہے، جب اس تکمیل کی بات، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آئی، یہودی بھی دشمن ہے، نصرانی بھی دشمن ہے، مجوسی بھی دشمن ہے، ہندو بھی دشمن ہے، سکھ بھی دشمن ہے، پوری دنیا دشمنوں کی ہے، ساری دنیا کے دشمن ایک طرف ہے، محل ایک طرف ہے، اور محل کی حفاظت کرنے والوں کی لڑائی ساری دنیا سے ہے، لڑائی کرنے والوں، محل کی حفاظت کرنے والوں کی لڑائی ساری ساری دنیا سے ہے، اب محل کی چوکی داری جو لوگ کر رہے تھے ان لوگوں کی ایک صف کا سپہ سالار حق نواز تھا، آج کے دور میں
یہ ہر دور میں ذمہ داری چلتی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم حفاظت کریں گے، جب پہلے تھے تو وہ کرتے تھے، جب پہلے تھے تو وہ کرتے تھے، 14 صدیاں گزر گئیں، ہمیں آباؤ اجداد پہ ناز ہے کہ انہوں نے اس محل تک دشمن کو پہنچنے، ہمیں اپنے بڑوں پہ ناز ہے انہوں نے دشمن کو شب خون مارنے کا موقع، اب ہے ہماری باری، اب ہے کہیں ہماری کمزوری سے دشمن محل تک، عائشہ کا تقدس اس محل کی بنیاد ہے، صدیق کی شرافت اس محل کی بنیاد ہے، دیکھنا خیال کرنا کہیں دشمن محل تک نہ پہنچ جائے، تو محل کی حفاظت کے لیے ایک فوج ایک سپاہ تیار تھی، نام سپاہ شاہ پر ہے، جرنیل آکر شاہ، دشمن آگے بڑھا محل کی طرف گھسنا چاہا، دشمن نے آگے بڑھ کر محل کے اس کونے پہ حملہ کیا جس کونے کا نام ایسا کا تقدس ہے، جس کونے کا نام صحابہ کی عظمت ہے، جس کونے کا نام قرآن کی عصمت ہے، جس کونے کا نام عقیدہ کا تحفظ ہے، جب اس طرف سے دشمن آگے بڑھا، اکرواد اپنی فوج کو لے کر یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا، دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے عراق جا پہنچے ہیں، پھر اس نے عراق سے سازش کی ہے، منصوبہ بنایا ہے تاکہ ان سپاہ والوں سے ان کا سلاح چھین لے،
میری آواز میری آواز میری آواز میری آواز،
چنانچہ حق نواز کو چھین لیا گیا، حق نواز چلے گئے تو اسحار قاسمی آ گئے، حق نواز چلے گئے تو اسحار، کیا انداز ہے یار، خدا کی قسم مجھے جنگ یرموک کا نقشہ سامنے آ رہا ہے، ایک صحابی شہید جلیا شہید، وہ گرا نہیں جھنڈا دوسرے نے پکڑ لیا، جھنڈا وہ شہید گرا نہیں جھنڈا تیسرے نے تھام لیا، حق نواز گرا نہیں تھا جھنڈا اسحار قاسمی نے تھام لیا، وہ ابھی گرا نہیں تھا جھنڈا ضیاء الرحمان فاروقی نے تھام لیا، جھنڈا لہرا رہا ہے، پیرا ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ ہم پہ حملہ آور کون ہوگا اور کیا کرے گا، حملہ آور کون ہوگا اور کیا کرے گا، لیکن دکھ کس بات کا ہے، دکھ کس بات کا ہے کہ جس محل کے پاس ہم پہرے دے رہے ہیں اس محل کے دور دور حکومت والوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، حکومت والوں کے تھوڑا سا حکومت والوں کے خیمے ہیں اور دشمنوں کے خیمے ہیں، دشمنوں کے خیموں پر ہماری نظر ہے، دشمنوں کے خیموں پر ہماری نظر ہے اور ہم بڑی تیز نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم پہ جب بھی حملہ ہوا تو اپنوں کے خیموں کی طرف سے ہوا، ہم پہ جب بھی حملہ ہوا تو اپنوں کے خیموں کی طرف سے ہوا، چاہے وہ اپنوں والا کیمپ حلوائیوں کا ہو، چاہے پولیس والوں کا ہو، چاہے، تو ہم پھر افسوس کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اپنوں سے کہ ظالموں تمہیں اپنے خیموں کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے ہو، پھر ایسے کرو یہ خیمے اٹھاؤ، یہ خیمے اٹھاؤ، چلے جاؤ، میرا چھوڑ دو، دشمن جانے ہم جانے، میں کہنا چاہتا ہوں ہماری اور دشمنان اسلام کی جنگ ہے، اس جنگ میں کوئی مر جائے کوئی شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، تم نے قانون کے خیمے گاڑ رکھے ہیں، تم نے پولیس کے خیمے گاڑ رکھے ہیں، تم نے انتظامیہ کے خیمے گاڑ رکھے ہیں، یا اس خیمے سے چور کو آنے سے روکو، نہیں روک سکتے ہو خیمے لے جاؤ، نہیں سمجھے، لے جاؤ اپنی پولیس کو، لے جاؤ اپنی فوج کو، لے جاؤ اپنی انتظامیہ کو، ہم جانے دشمن جانے، ہم جانے دشمن جانے، لیکن اگر مسلسل تمہارے کیمپ سے ہو کر دشمن آتا رہا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم بھی اس سازش میں برابر کے یا دشمن روکو یا اپنے کیمپ اکھیڑ کے
لے جاؤ،
کوئی ڈر نہیں ہے میرے بھائیو، مولانا صدر نواز فاروقی یا اس سے پہلے ہمارے شہداء، ان پر کس انداز میں حملے ہوئے اور ان کے قاتل، ان کی سرپرستی اور حفاظت کون کر رہا ہے، وہ تم ہی خیموں والے ہو، تم ہی جن خیموں سے تیر آتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں. ہم ایک بات کہتے ہیں، یا چوروں کو روکو یا خیمے اٹھا کر لے جاؤ تاکہ ہماری دشمن پہ نظر رہے. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی پر بستی جھرکل جو لیا سے بکر روڈ پر واقع ہے، جہاں ایک عالم دین ڈیڑھ سال پہلے شہید ہو چکے تھے، ان کی یاد میں جلسہ تھا. پرسوں 4 بجے جب مولانا وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ بات عام تھی کہ یہاں بڑی کثیر تعداد میں اسلحہ جمع کر لیا گیا ہے. مولانا نے جیسے ہی موڑ بستی کی طرف کاٹا تو فوراً گولیوں کی بچھاڑ شروع ہوئی. اس موقع پر کھڑا ہوا پولیس کا ایک ASI شہید ہو گیا. ایک DSP کے ہاتھ میں گولی لگی، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے عمر کی گھڑیاں عطا کی ہیں، کسی مائی کے لال کے پاس وہ گولی بنی ہی نہیں ہے جو خاتمہ کر سکے. اور جس دن تقدیر میں آ جانا ہے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. چنانچہ اس کے بعد وہاں باضابطہ تقریر ہوئی. یہ نہیں ایک بستی ہے، ساری بستیاں شیعوں کی ہیں. گولی چل گئی، نوجوان شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ تقریر نہ کریں. جواب ملا تقریر تو ہوگی، تقریر تو چنانچہ تقریر ہوئی. مولانا وہاں سے بخیر و عافیت واپس تشریف لے آئے. کیونکہ اس میں ڈائریکٹ پولیس پر بھی حملہ تھا تو پہلی مرتبہ پولیس نے جرت مندانہ کردار ادا کرتے ہوئے محاصرہ کیا. گزشتہ رات تک 12 کلاشنکوفیں، 2 1 MM ریفلیں اور 50 آدمی گرفتار ہو چکے ہیں. وہ رکا بھی جو بالا رہنما کی طرف سے ان کے نام لکھا گیا وہ بھی برامد ہو چکا ہے، جس میں کہا گیا تھا جتنا اسلحہ لینا پڑے ہم سے رجوع کر لینا، گاڑیاں تیار ہیں، فاروقی صاحب کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. یہ رکا مل چکا ہے اور اسی طرح یہ کلاشنیں برامد ہو چکی ہیں. اب ہماری نظر حکمرانوں کی طرف ہے کہ یہ کیا انصاف کرتے ہیں اور ان کے ہاں سے کون سا انصاف کا پیمانہ ہے جس پر یہ پورے. میرے بھائیو جزاکم اللہ، تشریف رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ بہاول پور میں عید کے دن پر شیعہ کے عبادت خانے میں بم پھٹا، اس سے کچھ لوگ ہلاک ہو گئے. ہم نے اسی وقت کہا ہمارا اس بم کے دھماکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری بات کو پسے پس ڈالتے ہوئے 12 کارکن مولانا عبداللہ مرکزی نائب صدر سپاہ صحابہ اور اسی طرح صادق ارشد، ان کو گرفتار کر لیا گیا. بلکہ صادق ارشد کو خود مولانا فاروقی صاحب پیش کر کے آئے کہ تم گھروں پہ چھاپے نہ مارو، تم عورتوں اور بچوں کو تنگ نہ کرو، یہ تمہیں مطلوب ہے. اور دشمنوں میں بھی یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے بم چلایا ہے، انہوں نے کہا ان کے علم میں ہے. ان کے 11 دن کے بعد جب میں اور مولانا فاروقی صاحب پیر کے روز وہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ ساتھیوں پہ تشدد ہو رہا ہے. انداز حکومت کا یہ ہے، مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی حیدرآباد سے عید ملنے آئے، ان کو بھی پکڑ کر 11 دن کے لیے. چنانچہ ہم نے کہا ہماری ملاقات کرائی جائے، کہنے لگے یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے کہا چاہے مفاد میں ہو یا نہ ہو ملاقات کرائیں. جب ملاقات ہوئی، مولانا عبداللہ کو اللہ تعالیٰ بہت دیر تک سلامت رکھے، جب وہ شخص ہمیں ملا تو رو پڑا، کہنے لگا ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. 11 دن 11 راتیں ہو چکی ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مسلسل کھڑا کیا ہوا ہے، ایک لمحہ کے لیے سونے اور لیٹنے نہیں دیا. لیکن اسی پر بس نہیں، ہاتھ پیچھے باندھ کر زہر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک مادر ذات پر آنا کر کے الٹا لٹکایا جاتا ہے. ظلم و ستم کا یہ عالم
کہ مار مار کر مولانا کے بھائیوں کی پسلیاں توڑ دی گئیں. یہ ظلم بہاولپور میں مسلسل سپاہی صحابہ پہ روا رکھا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بھی بات آپ کو بتلاتا چلوں, ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے, یہ واقعہ کن کی وجہ سے رونما ہوا. چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ واقعہ وہاں کے شیعوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے ہوا, موسوی گروپ نقوی گروپ کا تھا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی بات, کہ جو لوگ اس بم کو پھینکنے میں ملوث تھے ان میں سے ایک پکڑا جا چکا ہے اور وہ شیعہ ہے, اور وہ کرے شیعہ بھوکتے ہم کرے وہ ظلم, اور سزا سپاہ صحابہ کو دی جا رہی ہے. اس لیے آج جہاں ہم مولانا ضیاء الرحمان فاروقی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں, ان کی گرفتاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے, پولیس کے جرت مندانہ کردار کی تعریف کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اصل سازش پیچھے سے کس نے دی, لین پیچھے سے کس نے دی, اس کو سامنے لایا جائے. وہاں ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے بے گناہ بھائی, جو بے گناہ, جب ہم نے کہا ان کا کیا گناہ ہے تو ایس ایس پی سی آئی اے نے کہا ان کا کوئی گناہ نہیں, ہم نے کہا انہیں تو چھوڑ دو. 11 دنوں کے بعد جب بے گناہ ملے تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جن کو پولیس بھی بے گناہ کہتی ہے. وہاں پر جو تشدد ہوا, فوری طور پر تشدد کرنے والے ذمہ دار افسران, انہوں نے وہ باتیں کہیں, اگر میں یہاں بیان کر دوں تو آگ لگ جائے. یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر بہاولپور کی ذمہ دار پولیس اور انتظامیہ کو کیفر و کردار تک نہ پہنچایا گیا تو میں نے وہاں کہا ہے کہ پھر ہم بہاولپور آئیں گے اور بہاولپور میں جنگ جیسی حالات پیدا کر چھوڑیں گے.
للکار ہے, للکار ہے.
تیسری بات افغانستان کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے جہاں افغانستان کے مسلمانوں کا کام ہے وہاں پاکستان کے نوجوانوں نے بھی قربانیاں دیں, لیکن بہت بڑی قربانیاں دینے میں عربی نوجوانوں کا حصہ ہے. اس کا عرب کے نوجوان اپنا پیسہ, اپنا اسلحہ, اپنے دولت لے کر افغانستان میں آئے, اور جتنی ٹریننگ ان کو تھی اور جو کام انہوں نے کیے وہ بڑے بڑے لیڈر نہ کر سکے, اور آج وہ وہاں پر تھے اور اسی طرح پشاور میں ان کے دفاتر تھے. ہماری بغیرت حکومت نے امریکہ کے اشارے پر صدر حسنی مبارک سے مشورہ کرنے کے بعد پرسوں تمام عربی رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا ہے. ہم حکومت کے اس بغیرت اور حکومت کے اس پاگل پر رویہ کی مذمت کرتے ہوئے یہ چاہت کرتے ہیں انہیں فوراً رہا کیا جائے. اگر رہا نہیں کرو گے ہم عربی مجاہدوں کے ساتھ ہیں. امریکہ کے پٹھو, امریکہ کے پٹھو بن کر, امریکہ کے جج بن کر اپنے محسنوں سے زیادتی مت کرو, اپنے محسنوں سے زیادتی. یہ وہ نوجوان ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان پہ اگر مشکل آئے گی تو انڈیا کے دانت ہم توڑیں گے. یہ وہ نوجوان ہیں. تم امریکہ کے کہنے پر زیادتیاں کرتے ہو. اور چوتھی بات, میں تو سرے سے اس کا مخالف ہوں, پرائیویٹائزیشن کے نام پر سرکاری املاک, سرکاری کارخانے, سرکاری صنعتیں اور اسی طرح سرکاری ٹرانسپورٹ, سرکاری محکمہ ریلوے ہو, ڈاکخانہ ہو, ٹی این ٹی ہو, ٹیلی فون کا محکمہ ہو, ہماری پاگل حکومت جسے ہر چیز تجارت کے طور پر نظر آتی ہے, اس نے کوشش کی یہ تمام بڑے بڑے ادارے, خود پنجاب گورنمنٹ ٹرانسپورٹ, سرحد میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, بلوچستان سندھ میں چل رہی ہے, لیکن پنجاب کے وزیروں کی نظر گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اثاثوں پر ہے جس کی مالیت 30 ارب روپے بنتی ہے. یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ختم کر کے نہ صرف 14,000 مزدوروں کو بے روزگار کیا گیا ہے بلکہ چند وزیروں اور مشیروں کو 30 ارب روپے کے اثاثے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کی بھی مذمت, اور یہ باتیں موجودہ حکومت کیوں جا رہی ہے, بستر بوریا کیوں گول کر رہی ہے, اور جب جا رہے ہیں تو یاران کا اٹھتا ہوا جنازہ
تماشے کے ساتھ سارے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی اسی لوٹ مار کی وجہ سے، ان کی اسی بدماشی کی وجہ سے، ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے کہ ملک کے اربوں روپے کی سرکاری سنتیں کوڑیوں میں اپنے اندر بانٹ لی اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اندر اندھا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ، اندھا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ. یہ ہمارے نواز شریف ہے، ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. ریوڑیاں کسی کو سیمنٹ کی فیکٹری دے دی، کسی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کے اثاثے دے دیے، کسی کو ریلوے کے اثاثے دے دیے، کسی کو ڈاک خانے کے اثاثے دے دیے. میں یہ بات کیا دینا چاہتا ہوں، حکومت جا رہی ہے، ہم ایک ایک اپنی مملکت کے پیسے کا حساب تم سے لیں گے، تمہارے ضبط کیے ہوئے پیسے واگزار کرائیں گے. واگزار آئے تو تمہیں ہماری بات دیوانے کی بڑھ لگتی ہے. مہینہ ایک ٹھہر جاؤ تمہیں پتہ لگ جائے گا. ایک مہینہ بھی بہت زیادہ، ایک مہینہ بھی بہت، دن پندرہ، کتنے دن؟ پندرہ بھی زیادہ، دن دس. دس دن کے بعد ایک ایک پیسہ تم سے واپس لینا ہے، ایک ایک سند تم سے واپس. سی آئی ڈی والے حضرات لکھ دیجئے آج کے وزیر اعظم کو کہ کل تم جب وزیر اعظم نہیں ہوگے، جب وزیر اعظم تم لاہور کے کونسلر بھی منتخب نہیں ہوگے، اس وقت یہ ملیں واپس لی جائیں گی، یہ کارخانے واپس لیے جائیں گے، اللہ کے حکم سے واپس لیے جائیں گے. تم کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے یہ بات کل بتائے گا، یہ بات کل. جیلوں والے کہاں ہوں گے اور کوٹھیوں والے کہاں ہوں گے؟ شاید یہ انقلاب آئے گا، جیلوں والے کوٹھیوں میں، کوٹھیوں والے جیلوں میں، تمہیں کل پتا چلے گا.
توڑ دے اسمبلی یا مولا، توڑ دے اسمبلی، توڑ دے اسمبلی، توڑ دے اسمبلی.
کل میں سپیکر اسمبلی سے ملا تو وہ کہنے لگا آپ گینتیاں بیلچے لے کر اس اسمبلی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میں نے کہا جو اسمبلی قانون کی بالا دستی کی بجائے بدماشی کا اڈا بن جائے پھر اسے اکھیڑا ہی جاتا ہے، پھر اسے اکھیڑا ہی. اور ساتھ میں نے مسکہ لگایا، میں نے کہا آپ تو خاندانی آدمی ہیں، آپ نے تو جیلیں وغیرہ صحیح ہیں، یہ تو اتفاق فاؤنڈری سے وزیر خزانہ، وزیر خزانہ سے وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن بیٹھے ہیں. جس دن کوٹ لکھپت جیل یہ گئے پتا اس دن لگے گا، پتا کوٹ لکھپت جیل کے کمرے سنورے جا رہے ہیں، آسمانوں پہ فیصلے ہو چکے ہیں، زمین پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جلد جلد فیصلہ فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.